맛있어.
الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وقال تعالى رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الغني الحميد میرے بزرگوں اور دوستوں تبلیغ اور دعوت کا نظام کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش سے لے کر اور قیامت تک اس نظام کو کیوں قائم کیا ہے اس کی کیا ضرورت پیش آئی اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جس نے اس نظام کو قائم کیا ہے اس نے اس نظام کے قائم کرنے کی خود وجہ بتائی ہے اور اس نظام کی ترتیب بھی خود ہی مقرر کی رہی ہے جس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے تعلیمات الہیہ میں چار بنیادی باتیں فرمائی ہیں سب سے پہلی بات فرمائی ہے کہ انسان کی فطرت میں انسان کی پیدائش میں نے احتیاج اور حاجت رکھی ہے انسان اپنے اندر ایک حاجت اور ضرورت محسوس کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے حالات بن جائیں میری حاجات پوری ہو جائیں تو یہ اندر اس احتیاج کو محسوس کرتا ہے اس احتیاج کو پورا کرنے کے لیے پیدائش میں انسان کی ہم نے محنت رکھی ہے ہر انسان چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو محنت اس کی فطرت میں داخل ہے اس لیے وہ محنت ضرور کرتا ہے اور اس کے بغیر رہ نہیں سکتا اب محنت کے دو رخ ہیں، ایک رخ محنت کرنے کا یہ ہے کہ انسان محنت کر کے اللہ تعالی کو ساتھ لے، اور اللہ تعالی کو ساتھ لینے کے لیے محنت کرے. دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو ساتھ لینے کے بجائے جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، ملک ہے، مال ہے، زمین ہے، پیسہ ہے، ان کے ساتھ لینے کے لیے رات دن محنت کرے. یہ دونوں شکلیں ہیں. ہدینا ہنجے، ہم نے انسان کے لیے دونوں راستے کھول دیے. لیکن سوادت سے انسان اگر ساتھ محنت کرے گا تو دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ انسان کو آخرت پر اطمینان نصیب ہوگا. اور اگر انسان اللہ کو ساتھ دینے کے بجائے دوسری چیزوں کو ساتھ لینے کی کوشش کرے گا، چاہے ملک ہو، چاہے مال ہو، چاہے زمین ہو، چاہے دکان ہو، چاہے کوئی چیز ہو، جو اس کے لیے محنت کرے گا اس کو یہ چیزیں دے دی جائیں گی، لیکن ساتھ ساتھ مصیبتوں کے دروازے ہم کھول دیں گے. اور انسان محنت کرتے کرتے مر جائے گا، نہ اس کے حالات ٹھیک ہوں گے، نہ اس کی حاجات پوری ہوں گی، اور یہ ہر نمبر پر یہ کہے گا کہ اگر مجھے اس کے ساتھ اور چیز مل جائے، اور وسائل مل جائے، تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں اطمینان سے زندگی گزاروں گا، سب کے کروں گا. تو بھائی کہ ہم نے دونوں راستے کھول رکھے ہیں. ایک راستہ آخرت اور اطمینان کا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے ساتھ میرے کے لیے محنت کری. ایک راستہ مصیبت اور پریشانی اور حالات کے بگاڑ اور رات دن کے تمام مرحلوں میں مصائب اور مصائب میں پھنس جانے کا ہے. یہ دونوں راستے ہیں تیرے سامنے، دونوں کھول دیے ہیں. اب تیری مرضی ہے انسان، تو وہ اختیار کر یا وہ اختیار کر، تیرے یہ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں. اللہ کو ساتھ لینے کے لیے مدد کرنے کا راستہ، اس کو اسلام کہتے ہیں. اور اللہ کو ساتھ لینے کے بجائے مال، ملک، زمین وغیرہ ان کو لینے کا راستہ جو ہے، اس کو غیر اسلام کہتے ہیں. اسلام کے راستے کے امام سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اس حقیقت کو، انسان کو سمجھانے کی کوشش کی. یہ ایک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیز ہے، وہ ساتھ ہو جائے تو ساری چیز تیری بن جائے گی. تو ادھر ادھر چھت مارتا رہا، پھر بھٹکتا رہا، پھر نہ کسی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں مرگ و شفا ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں رزق اور ضروریات زندگی کا پورا کرنا ہے، صرف ایک ذات کے ہاتھ میں ہے. مجھے اس ذات نے پوری کائنات کا نقشہ دکھایا اور مجھے کہا کہ یہ ابراہیم اپنے حالات اور اپنے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ تم اسے دے لو. میں نے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ جن چیزوں کو دکھا رہے ہیں اور جن چیزوں کو بتا رہے ہیں, زمین کے خزانے بھی دکھا رہے ہیں, آسمان کی چیزیں بھی دکھا رہے ہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں, ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں, ان کے پیچھے دوڑنے کا نتیجہ کیا ہے, رات دن دوڑ رہا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. تو اس پر میں نے کہا کہ آپ جن چیزوں کو دکھا رہے ہیں جب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, جو ان کے پیچھے جائے گا وہ بیوقوف و احمق انسان ہے, وہ ہاتھ میں ہے نہیں اور ان سے اپنے کام بنانے کی پیچھے سوچ رہا ہے. اس پر فرمایا اتنی وجہ تو ہلدری فتح سماوات و اپنا حنیف وما علم الشکیر. یہ کتنی چیزیں ہیں, پہلا شرا ہے, مفتور ہے, مخلوق ہے, بے بس ہے, ہاتھ میں کسی کے بھی کچھ نہیں ہے. میں نے ان سب چیزوں سے گو بول کر آپ کی طرف رخ کر لیا ہے, میں سیدھا آپ کے پاس آؤں گا, آپ کا بن کر رہوں گا, آپ مرضی ہے اپنی قدرت سے میرے کام بنا دیں, میرے حالات بنا دیں, اور مرضی ہے ان کے ذریعے سے بنا دیں, میں ان کے پیچھے دوڑوں گا نہیں. اب اللہ رب العزت نے پوری تاریخ انسانی کو دکھایا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جب محنت کر کے مجھے ساتھ لیا ہے تو انسان اس دنیا میں بھی اوپر گیا ہے اور آخرت میں اوپر گیا ہے, اور جب فرعون و نمرود کی طرح, ستار و حامان کی طرح, قیصر و کسریٰ کی طرح اس دنیا کے تینوں کے پیچھے لگا رہا, ان پر مرتا رہا, تو وہ ہمیشہ پریشان حال مصیبتوں میں گرفتار رہا ہے, ساری تاریخ کو اس وجہ سے دہرایا ہے. اس لیے اسلام اور غیر اسلام نے بنیادی فرق بتا دیا ہے اور اس کا فیصلہ کہا ہے کہ انسان کرے, مجھے ساتھ لینا ہے یا ان کو ساتھ لینا ہے, محنت تو کرنی پڑے گی, مجھے ساتھ لینا ہے یا ان کو ساتھ لینا ہے, تو فیصلہ کر. اب جب وہ کہتا ہے مجھے آپ کو ساتھ لینا ہے اور آپ کو آپ کو کسی قیمت پر میں چھوڑ نہیں سکتا, ان سب چیزوں کو میں چھوڑ سکتا ہوں, آپ کو نہیں چھوڑ سکتا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب جب تو نے یہ طے کر دیا ہے کہ تو میرا بن کر چلے گا, تو میں نے بھی اپنے فیصلے کے متعلق سارے خزانے تیرے لیے کھول دیے ہیں اور تجھے میں نے اپنے خزانوں سے لینے کے لیے دعا دے دی ہے, اس دعا کے ذریعے سے تو میرے خزانوں سے سب کچھ لے سکتا ہے, جتنا لینا چاہے لے لے. تو یہ ساری تفصیل تعلیمات الہیہ میں بتائی ہے اور ساتھ ہی ایک بات بتائی ہے, اور وہ یہ بتائیے کہ اگر مسلمان ہو کر غیر مسلموں کے راستے کو اختیار کرے گا, مسلمان ہو کر غیر مسلموں کے راستے کو اختیار کرے گا, وہ قدرت کو ساتھ لینے کے بجائے وسائل قدرت کے پیچھے لگے گا, تو اس کو میں سزا یہ دیتا ہوں دنیا کے اندر کہ جن کے راستے کو اختیار کر رہا ہے ان کو کہتا ہوں کہ ان کے اوپر مسلط ہو جاؤ اور ان کے خوب مار پڑائی کرو. اب یہاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم پر مصیبت آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے مصیبت کا راستہ خود اختیار کیا. کس احمق نے تم کو بتایا ہے یہ کہ اپنا راستہ چھوڑ کر تم نے ان کے راستے کو اختیار کیا؟ جب ان کے راستے کو اختیار کیا ہے تو ان کے ان کے ماتا ہی تو ہوگی, تم ادھر کیسے آ سکتے ہو؟ تو جب امتیں مسلمان امتیں دینی امتیں اس میں پھنستی تھی تو پھر ہماری طرح اپنے پہروں کی یاد ستاتی تھی اور اس کے لیے مختلف راستوں سے اوپر آنے کی کوشش کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں, لیکن وہ کوشش ناکام تھی. جتنا کوشش کرتے تھے اتنا ہی آگے کے جاتے تھے, جتنا کوشش کرتے تھے کافی اور ان کے سر میں چل جاتے تھے. کہیں بخت اکثر آیا, کہیں فرعون آیا, کہیں حامان آیا, کہیں نمرود آیا, کہیں شداد آیا. اب جتنی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ہم اپنی پہلے جو ہمیں برتری اور بلندی حاصل تھی اور پوری دنیا ہمارے تابع ہو کر چل رہی تھی, ہم کسی طرح کے اپنے مقام پر پہنچ جائیں, اس کے لیے جتنی تحریکیں چلاتے تھے اور مصیبت پر گرفتار ہوتے تھے, جس میں آج ہم مبتلا ہیں سارے کے سارے. یہ نہیں ہے کہ مخلصین کی مسلمانوں میں کمی ہے یا اہل تقویٰ کی کمی ہے یا گھر رکھنے والوں کی کمی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ پھنسے ہوئے انسانوں کے نکلنے کا میں نے یہ نظام بنایا ہے. ہمیں اللہ کا نظام سمجھ نہیں آتا, ہم دوسروں کے طریقوں کو لے کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, نکل نہیں سکتے. بنی اسرائیل پر کیونکہ یہ دور بہت آئے ہیں, بالکل اوپر چلے گئے, بالکل نیچے آ گئے, پھر اوپر چلے گئے, پھر اس لیے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے حالات کو زیادہ بیان کیا گیا ہے. یعنی پنڈی کے کسی عالم نے مجھے لکھ کر بھیجا کہ آپ بنی اسرائیل کے حالات کو بیان بہت کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں, میں نے کہا میں کیا کرتا ہوں, اللہ کرتا ہے, اللہ سے کہو کہ قرآن میں سال نکال دے, میں بھی بیان کر خود کر دوں گا. کیونکہ بنی اسرائیل پر دونوں دور گزرے ہیں, بالکل اوپر اور بالکل نیچے. یہ انسان کا کوئی عجیب دماغ ہے کہ اپنے ارد گرد سے اثر بہت زیادہ لیتا ہے. انبیاء کی تعلیمات سے اوپر جاتے تھے, پھر اپنے ارد گرد کو دیکھ کر ان کے راستے کو اختیار کر لیتے تو بال کھاتے تھے. پھر جب پھنستے تھے تو اس سے نکلنے کی تدبیریں اختیار کرتے تھے, کام چلتا نہیں تھا. پھر نبی آتا تھا, ان کو بتاتا تھا کہ ظالموں تم نے اپنے راستے کو چھوڑ کر غیر مسلم کی ترتیب کو اختیار کیا ہے, تو پھر تو نیچے رہنا پڑے گا, اوپر کیسے جاؤ گے تم؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے سے یہ پھر اپنی زندگی میں پلٹا دیتے تھے اور پھر سب سے اوپر آ جاتے تھے. تو یہ ان کے ساتھ ایک دو دفعہ نہیں ہوا, تاریخ میں کئی دفعہ ہوا ہی. اسی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد تک جتنے دور ان پر گزرے ہیں اس کو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور بیان کرنے کا ہے کہ اے مسلمانوں, میں یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ تم اس نظام سے واقف ہو جاؤ کہ جب انسان میرا بن کر چلتا ہے تو اس کے لیے بلندی, کامیابی, عافیت سب چیز طے ہے, اور جب میرے بننے کے بجائے دوسروں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے بہن کرتا ہے تو نظام میں طے ہے کہ پھر نیچے جانا ہے پھر اوپر نہیں آنا ہے. انتم العالون واللہ معکم, اللہ ساتھ ہوگے تو اوپر رہو گے. تو یہ دینی امتوں کی ذلت اور گراوٹ, اس کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمان ہو کر زندگی کافروں کے اختیار کرتے ہیں, اور جب کافروں کی زندگی اختیار کرتے ہیں اوپر کا فیصلہ آ جاتا ہے. اوپر کا فیصلہ کیا ہے کہ جب مسلمان ہو کر غیر مسلموں کی زندگی اختیار کرو گے تو دنیا میں بھی لعنت پڑے گی, آخرت میں بھی پڑے گی, اور آخر میں جہنم میں جانا پڑے گا. اپتومنون ازواج الکتاب وتکفرون ازواج فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. ساتھ دنیا میں ذلیل ترین بنا کر رکھو گا, مسلمان ہو کر غیر مسلم کی زندگی گزارتا ہے, شرم نہیں آتی. میرا ہو کر دوسروں کے گھر پہ جا کر بیٹھتا ہے, شکلیں ان کی بناتا ہے, لباس ان کے پہنتا ہے, رہن سہن ان کا اختیار کرتا ہے, کھانا پینا ان کے طریق پر اختیار کرتا ہے, لیکن شیطان نے چکر دے رکھا سب کو, دینداروں کو بھی اور دین کے واقف کاروں کو بھی. وہ کہتا ہے بس ایمان اور عبادات کافی ہے, باقی تمہیں زندگی جیسے مرضی گزاؤ. تو کہتا ہے نہیں, اٹھلو کھل میں کاپ تھا, میرا بننا ہے تو پوری زندگی میرے حوالے کرنی پڑے گی, اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہوگا. ساری زندگی, زندگی کا ہر شعبہ اس کو میری مرضی کے مطابق گزارنا پڑے گا, چاہے شکل ہو, چاہے لباس ہو, چاہے کھانا پینا ہو, چاہے شادی بیاہ ہو, چاہے تجارت ہو, چاہے زراعت ہو, چاہے حکومت ہو, سب چیز کے متعلق میں نے پورا نظام بنا کر دیا ہے, اس کے باتیں چل رہا ہوا, اس کے بغیر میرا اور تیرا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. اور مسلمان کے دماغ میں شیطان کیا کہتا ہے جس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں, وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے تم پھر بھی مسلمان تو ہو, پھر بھی تو مسلمان تو ہو, چاہے کافروں کی زندگی گزار رہے ہو. اللہ کہتا ہے پھر بھی مسلمان ہو نہیں, مسلمان ہو کر غیر مسلم کی زندگی گزارتا ہے تو یہ شرم نہیں آتی. دعوے کیا کرتا ہے, دعوے کیا کرتا ہے, سارے کالی دیواریں کر رکھی ہیں آپ لوگوں نے, دعوے کیا کرتا ہے, میں حب رسول میں جان دے دوں گا. ارے تو رسول کے خاطر اپنی غلط خواہش کو قربان نہیں کر سکتا, تو کیا جان انجام دے گا تو. رسول کی شکل سے تجھے نفرت, رسول کے لباس سے تجھے دفن، رسول کے رہنے کے طریقے سے تجھے دفن، رسول کے معاشرتی احکام سے تجھے طریقے سے دفن، رسول کے گھریلو زندگی سے تجھے دفن، ساری غیر مسلموں کو بنا کر اور رسول کی تو محبت اظہار کرتا ہے کہ عقل خراب ہو گئی. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سب اس وقت میں اس چکر میں لگے ہوئے ہیں، حالات بن جائے یہ ہو جائے وہ جائے، کبھی بھی ناممکن ہے حالات بننا. اس کبھی کہتے ہیں کہ امریکہ یہ کر رہا ہے، کبھی کہتا ہے اسرائیل یہ کر رہا ہے، کبھی کہتا ہے ارے کوئی کچھ نہیں کر رہا، تو اپنے ساتھ خود کر رہا ہے. جو کچھ کر رہا ہے تو اپنے ساتھ خود کر رہا ہے، کوئی تیرے ساتھ کچھ نہیں کر رہا ہے. جب ایک ضابطہ بنا لیا ہے کہ مسلمان ہو کر تو غیر مسلمانوں کے راستے پر چلے گا، ان کی شکلیں بنائے گا، ان کے لباس پہنے گا، ان کے طریقے اختیار کرے گا، تو میں اپنی لالت بھی برساؤں گا اور ان کو بھی کچھ پر شروع کر دوں گا. اس کے بعد کیا سچا بن جائے سکتی بولنے کی. اس کی تو تحقیق ہے اس امت کو، اس کی جو تحقیق ہے اس امت کو کہ امریکہ کا بڑا بدماش، اس کے بال کیسے ہیں، اس کی شکل کیسی ہے. کبھی اپنے نبی کی بھی زندگی کی تحقیق کی؟ وہ کیسا لباس پہنتے ہیں، کراچی میں حضرت مفتی شریف صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان وہ بیان کر رہی تھی، بیان کر رہی تھی، اور حضرت نے اس نے فرمایا کہ جیسے انسان ایک کتاب پڑھتا ہے اس سے اس کا دل متاثر ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان جب شکل صورت لباس دل کا اختیار کرتا ہے تو اس سے بھی دل متاثر ہوتا ہے. خواص کا مجمع تھا، وہ جو جمع کیا ہوا تھا، حضرت مفتی صاحب بات کر رہے تھے تو چیف جسٹس صاحب نے مفتی صاحب سے عرض کیا کہ مفتی صاحب انسان کے اندر ایمان ہونا چاہیے، عبادات ہونا چاہیے، لباس جیسا بھی پہن لو. وہ بھی مفتی عالم پاکستان سے. مفتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی بیوی کا لباس پہن کر کل عدالت کی کرسی میں بیٹھنا پھر دیکھنا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ان کے حوال گم ہو گئے. قرآن میں ہے لاس تقوا، اس کا معنی ایک تو یہ ہے کہ تقوا والی زندگی کو اس کو اور ربا نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اہل تقوا کے لباس کو اختیار کرو تو تمہارے اندر بھی تقوا پیدا ہوگا، بدماشوں کے طریقے کو اختیار کرو گے تو بدماشی پیدا ہوگی. تو میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ رب العزت نے دونوں راستے کھول رکھے، ہدیرہ ہم نے چاہیں، محنت بھی ضرور کرنی پڑے گی، راستہ بھی اختیار کرنا پڑے گا، چاہے مجھے ساتھ لینے کا راستہ اختیار کر، چاہے میرے گھر کو ساتھ لینے کا اختیار کر. میرے ساتھ لینے کا اگر اختیار کرے گا اور اس کے لیے محنت کرے گا تو میں تیری ہر حاجت اور ہر حالت کے ذمہ داری لیتا ہوں. اور اگر تو مجھے ساتھ لینے کے بجائے دوسروں کو ساتھ لینے کی سمجھ لگے گا تو لیتا جاؤ جس کو بھی لیتا جاؤ. میں تیرے اوپر دروازے مالوں کے بھی کھول دوں گا, اسباب کے بھی کھول دوں گا, ملکوں کے کھول دوں گا, اور کہوں گا بنا اپنی زندگی میرے بغیر, میں بھی دیکھتا ہوں کیسے بناتا ہے. جس میں آج ساری انسانیت پھنسی ہوئی ہے, دماغ خراب ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اپنی زبان سے کہتے ہیں, اقوام متحدہ میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ انسان کا خوراک کا ہے, اور یہ بھی حل نہیں ہو رہا ہے. اللہ یہی اقرار کرا دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسانیت پھنستی تھی, انسانیت پھنستی تھی, مصیبت کی زندگی میں, تو اس کو عافیت کی زندگی کا راستہ بتانے اور سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے تبلیغ و دعوت کا نظام قائم کیا, اور تمام انبیاء اس نظام کو لے کر آئے. پوری انسانی تاریخ کی تلاش کر لو جنہوں نے انبیاء کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو پلٹا دے دیا, وہ ہر مصیبت میں, ہر مشکل میں ہر قسم کے حالات میں وہ پریشانی سے نکل گئے, اور دنیا میں ان کو بلندی حاصل ہو گئی, اور جنہوں نے انبیاء کی بات کو نہیں اختیار کیا انہوں نے دنیا میں بھی بال کھائی, قبر میں بھی بال, حشر میں بال. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا ہے, امت کو سمجھایا ہے ہمارا ہوش ٹھکانے نہیں ہے. فرمایا جو جس قوم کے مشابہ زندگی اختیار کرے گا قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا, میری امت میں نہیں اٹھایا جائے گا. اور اس میں آپ نے قیامت کے ایک منظر کا ذکر فرمایا ہے کہ میری امت کے ایک طبقے کو فرشتے پکڑ کر جہنم لے جا رہے ہوں گے, تو یہ جانے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں, ہمیں کیوں تم جہنم میں لے جا رہے ہو؟ تو مقدمہ میرے پاس آئے گا. میں نے کہوں گا کہ جب یہ میرا کلمہ پڑھتے ہیں اور مجھے مانتے ہیں اور میرے دین کو مانتے ہیں تو تم ان کو کیوں پکڑ کے لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ حضور کلمہ بھی آپ کا پڑھتے تھے, دین بھی آپ کا مانتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, زندگی غیر مسلموں کی گزارتے تھے, اس وجہ سے حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان سب کو پکڑ کر لے جاؤ, ان کا کوئی تعلق آپ سے نہیں ہے. تو اس پر کہتے میں کہوں گا لے جاؤ ان کو, مریں دفع ہو میرے پاس سے. یہ کہتے وہاں سب پکڑ کے پیٹے جاتی, کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ہے امت کو, امت کو کہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا ہے کہ اللہ کی بن کر زندگی گزار, میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. میں نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا ہے, میں سفارش صرف اسی کی کر سکوں گا, سفارش اسی کی کر سکوں گا جو اللہ کا زندگی بن کر گزارا ہے. میں میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں, سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ تبلیغ اور دعوت کا نظام کیا ہے؟ پھنسے ہوئے انسان, مشکل میں گرفتار, مصیبتوں میں گرفتار انسان, حالات کے اور حالات کے اندر پھنسے ہوئے انسان, ان کو نکلنے کا راستہ جو اللہ نے دیا ہے اس کا نام دعوت تبلیغ ہے. اور اس میں کیا کہا جاتا ہے, اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ دعوت الی اللہ. سب سے پہلے اس کو طے کر کے تو اللہ کا بننے کو تیار ہے یا نہیں. بات کی باتیں بات کی ہے, اسی وقت تو دعوت اللہ کہا جاتا ہے. کہا اس کو طے کر کے تو اللہ کا بن کر چلنے کو تیار ہے یا نہیں. جو انسان یہ کہتا تھا کہ میں بن کر چلنے کو تیار ہوں, تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کا بن کر چلنے کو تیار ہیں, لیکن ہم اللہ کے کیسے بنیں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اپنے زمانے کا نبی جو تھا وہ کیا کہتا تھا کہ میری زندگی نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ کا بننا چاہے, اس وجہ سے میری زندگی کو اختیار کر لو گے تو جیسے میرے اوپر اللہ کی عنایات ہیں اور رحمتیں ہیں اور بارشیں ہیں اور عافیت ہے, تمہیں بھی وہ مل جائے گی. اب وہ جب نبی کی زندگی کی طرف اب پلٹ لیتے تھے, اللہ کی برکات اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے تھے اور ہر قسم کی ان کو راحت مل جاتی تھی, تو جو نہیں اختیار کرتے تھے ان پر عذاب الہی آ جاتا تھا. تو یہ دعوت تبلیغ کا کام کیا ہے, اس کو اللہ نے بتایا ہے کہ اس کے دو مقصد ہیں. اس کے دو مقصد ہیں, جو آفت کے تلاش کرنے والے ہیں اطمینان اور رحمت اور برکت کی زندگی کو تلاش کرنے والے ہیں, ان کی رہنمائی اس کام کا مقصد ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ اس کا راستہ یہ ہے. اور دوسرا اس کا مقصد کیا ہے؟ رسول مبشر منذرین للہ یکون للناس علیہ حجتم بعد الرسل. دوسرا مقصد یہ ہے کہ کل قیامت میں آ کر انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر ہم راستے سے بھٹک گئے تھے تو رب کریم تھا, تو غفور الرحیم تھا, تو نے ہمیں رستہ بتا دیا ہوتا تاکہ آج جہنم میں نہ جاتے. تو اتمام حجت, راست رہنمائی اور رہنمائی آخرت کی زندگی کی طرف, اور اتمام حجت کے کل کو یہ نہ کہو کہ ہم بھول گئے تھے تو آپ نے یاد تو دلا دیا ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے نظام قائم کیا ہے, یہ نظام سیدنا آدم علیہ السلام والسلام سے شروع ہوا ہے اور سید کائنات امام الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارا نظام انبیاء کے ہاتھ میں رہا ہے, یہ پبلک کے ہاتھ میں نہیں تھا, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں یہ نظام رہا ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی رہنمائی کی ہے کہ یہ ہے آخرت کی زندگی, اس کو اختیار کر. اور وہ کیا ہے کہ سر سے پاؤں تک دل و جان کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, نہ دل میں تیرے کسی کی طرف جھانک ہو, نہ تیرے بدن پر نہ تیرے بدن پر کسی غیر کا اثر ہو, سارا بدن تیرا اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہو اور دل تیرا صرف اللہ کا ہو, کسی کا نہ ہو. یہ دو باتیں آ کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے, اور یہ ترتیب خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کے ہاتھ میں رہی. نبوت کو ختم کرنے کا اعلان کیا تو دو اعلان کیے ہیں, ایک اعلان ختم نبوت کا ہے, وہ تو ہم سب نے سنا ہے. دوسرا اعلان صحابہ نے سنا, ہم نے نہیں سنا. وہ دوسرا اعلان کیا تھا کہ اب نبوت کو ختم کر کے یہ پورا کام انسان کی رہبری کا آپ کی امت کے حوالے کر رہا ہوں, اس اعلان کے ساتھ کہ اگر آپ کی امت اس ذمہ داری کو پورا کرے گی, آپ کی امت اس ذمہ داری کو پورا کرے گی اور انسانوں کا رخ میری طرف موڑنے پر محنت کرے گی اور میرے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے پر جان و مال لگائے گی اور اس چیز کو سب سے اوپر رکھے گی, تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی امت کو سب سے اوپر رکھوں گا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی امت کی دعائیں نبیوں کی طرح قبول کروں گا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی امت کی اس کا عمل کروں گا جیسے میں نبیوں کی مدد کی ہے, اور ان کو ہر مقابل آنے والے کے جو ان کے مقابلے میں آئے گا اور ان کو اپنی اس ذمہ داری کے پورا کرنے سے روکے گا, میں اس کی گردن توڑوں گا. یہ اعلان صحابہ نے سنا, ہم نے نہیں سنا. اس وجہ سے ختم نبوت کی کانفرنس نے اور اس کا تو ہمارے یہاں رواج ہے, لیکن اس ذمہ داری کے چھوڑنے پر جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. سزا یہ مقرر کی گئی ہے کہ اگر آپ کی امت اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گی تو دنیا کی ساری قومیں اس پر چل جائیں گی اور یہ کہیں گے یا اللہ, میں ان کی شکل دیکھ لوں تو یاد نہیں, میں یا اللہ کیا سنوں گی. کہاں تو کوئی آگے نبی آنے والا نہیں ہے, سمجھا کے جائیے آپ اپنی امت کو. اس لیے جہاں آپ کو خیر امت کہا گیا ہے آپ کی ذمہ داری بتائی گئی ہے, کنتم خیر امت, یہاں پر چھوڑا نہیں, آگے ذمہ داری بتائی ہے کہ اس امت کے ذمے اخرجت للناس, پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس امت کو نکالا گیا ہے. آپ قیامت تک کے نبی ہیں, پورے اقوام عالم کے نبی ہیں, پوری انسانیت کے نبی ہیں, اس لیے آپ تنہا نہیں جا سکتے, آپ کی امت کو آپ کے ساتھ نائب بنا کر لگایا گیا ہے اور ان کے ذمے ہے قیامت تک انسانوں کو سنبھالنا, ان کی رہنمائی کرنا, ان تک میرا پیغام پہنچانا. اس لیے بندگی کو تو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے کیا ہے, لیکن اپنی نمائندگی کہ اللہ کے نمائندے بن کر نہیں, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام دیا گیا ہے یا نیابت میں اس امت کو یہ مقام دیا گیا ہے. جب تک امت اپنی اس ذمہ داری پر تھی اور مقام نمائندگی پر تھی, اس امت کی طرف کوئی ہاتھ بہاتا تھا اللہ اس کی گردن کو اتار دیتا تھا. اس لیے آپ اگر دیکھیں گے 100% دین پر چلنے والی حکومت سے آپ کو کہیں اللہ کا یہ وعدہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ تم اوپر رہو گے اور ضرور غالب رہو گے. 100% دین پر چلنے والی مسلمان پبلک سے آپ وعدہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ تم ضرور اوپر رہو گے. 100% دین پر چلنے والی پبلک اگر ہو اس سے بھی اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ غالب ہو سکتا ہے کہ کافر غالب آ جائے. 100% دین پر چلنے والے تاجروں سے, زراعت پیشہ لوگوں سے اور فرمان سے کہیں آپ نہیں دیکھیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہو. صرف ایک طبقے سے وعدہ کیا ہے جو اثار دعوت ہے اور کہا یہ میرے نمائندے ہیں, ان پر ہاتھ ڈالنا ایسا ہے جیسے میرے پر ہاتھ باہر, میں کسی قیمت پر اس کو چھوڑتا نہیں ہوں. میں نے اس کے لیے قوموں کی جڑیں کاٹ لی ہے جو یہ حرکت کیا ہوں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی امت کو, کیونکہ اس کی طرف انبیاء والی ذمہ داری منتقل ہو رہی تھی, اس لیے پہلے اپنی امت کو صاحب دعوت بنایا ہے پھر صاحب عبادت بنایا ہے. یہ ساری کی ساری امت, چاہے اس کا امام ہو, چاہے اس کا مؤذن ہو, چاہے اس کا حاکم ہو, چاہے اس کا محکوم ہو, چاہے اس کا تاجر ہو, چاہے اس کا زراعت پیشہ ہو, چاہے اس کا مزدور ہو, چاہے امیر ہو غریب ہو, پوری کی پوری امت بغیر کسی سوا کے اس کو پہلے صاحب دعوت بنایا ہے. اور صاحب دعوت کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اپنے غم سے زیادہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کا غم ہو جائے. لعلک باخ نفسک علی آثار ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اتوا. اے نبی, کیا آپ اپنی جان کو کھولیں گے ان کے پیچھے اگر ایمان نہیں لاتے؟ مگر انبیاء علیہ السلام کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں چاہے یہ گالیاں دیں, چاہے ماریں, چاہے کچھ کریں, ہم ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے, اللہ سے ملاقات کی تیاری کرائیں گے, ہم ان پر پوری محنت کریں گے. جس طرح سے انبیاء کا مزاج تھا ایسے ہی اس امت کے پہلے طبقے کا یہ مزاج تھا. پوری امت, پوری انسانیت کو, پوری انسانیت کو جہنم کی زندگی سے نکالنے اور جنت کی زندگی کی طرف لے جانے کی پوری محنت کر رہی تھی. یہ امت اپنی اس ذمہ داری سے واقف تھی اور جو ان کو اس ذمہ داری سے ادا کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا تھا, اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کے مطابق ان کی گردنیں توڑ دی. دو واقعے اس سلسلے میں حرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ کے سامنے کھل کر آ جائے. ہے سننے کی ہمت ہے؟ ایک واقعہ مسلمان کا ہے اور ایک واقعہ کافر کا ہے. اس دعوت مندیب کی ذمہ داری جو اس امت کو دی گئی ہے, ایک واقعہ مسلمان کا ہے, ایک کافر کا ہے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایران اور فارس کی طرف لشکر بھیجا ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار لشکر تھے, انہوں نے جا کر وہاں کے سارے حالات لکھے اور لکھا کہ اس وقت میں تقریباً 1.5-2 لاکھ فوج ہمارے مقابلے میں اتری ہوئی ہے, آپ نے 10,000 فوج کے ساتھ مجھے بھیجا ہے, اگر آپ مسلمانوں کا غلبہ چاہتے ہیں تو مدینے سے لگاتار اس طرح سے فوجیں بھیجیں جیسے کہ وہ لگاتار اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں. اس کے جواب میں جو خط سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کو اصحاب تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط نہیں ہے بلکہ اس امت کی قیامت تک کی رہبری ہے اور اس امت کی تقدیر اور اس کے تمام چیزوں کو انہوں نے اس کو بیان کر دیا ہے. جواب میں دو باتیں لکھی کا ایسا ایسا تم اور تمہاری جماعت اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالی کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اللہ کی ذات سے عوامے اور احکام نکلتے ہیں, بندے کی ذات سے عمل نکلتا ہے. جب بندوں کے اعمال اللہ کے عوامے اور احکام کے مطابق ہوتے ہیں تو بندوں میں یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ سے مدد کو لے سکے, اور اگر بندوں کے اعمال اللہ کے احکام کے خلاف ہوتے ہیں تو اوپر کے مدد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, کوئی صورتیں اسے مدد کر دیں گی. اس لیے اپنی اور اپنی جماعت کی حفاظت کرو کہ ان کے اعمال اللہ کے عوامل کے خلاف نہ ہوں تاکہ اوپر کا مدد کا دروازہ کھلا رہے. ایک بات یہ لکھی. دوسری بات یہ لکھی کہ ایسا اگر اعمال اللہ کے عوامل کے مطابق بھی ہوں تو اس میں یقینی غلبے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بتایا ہے اس کی یاد دہانی کرا رہا ہوں. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بتایا ہے اس کی یاد دہانی کرا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اپنی جماعت میں سے 10 آدمیوں کو کسرا کے دربار میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیج دو. جب یہ دعوت دینے جائیں گے تو جو شکلیں پیش آئیں گی وہ اگر قبول کر لیتے ہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں, ان کو سینے سے لگا دینا. ہمارا کام انسانیت کو اللہ سے ملانا ہے, جب وہ اس پر تیار ہو گئے تو ہمارا ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور اگر وہ اس دعوت کا انکار کریں گے اور اس کا قبول نہیں کریں گے اور تمہارے سے مقابلہ کرنے پر تیار ہوں گے تو جس کی دعوت ہے وہ خود مقابلے پر آ جائے گا. اس کا جب مقابلہ ہوگا تو اس سے کون جیت سکتا ہے؟ ترتیب بتائی. کا پھر وہ کارروائی کرے گا. ہم جو لوگوں کے بات بات سے خود جاتے ہیں نا کہ ہم یہ کریں اوپر جا کے مال کھا کرتے ہیں, اس بات پہ وہ کارروائی جو ہے وہ اللہ سے کام کرتے ہیں. وہ تو اللہ کارروائی کر دیتے تھے, پھر وہ جب اس کے اللہ کی کارروائی ہو جاتی تھی وہ ایسے جیسے پڑے ہوئے ان کے اوپر چڑھ جاتے تھے. کہا کہ تو اس پر حضرت صاحب نے 10 آدمی کی جماعت بنائی, کسرا کے دربار میں بھیجا, اور جا کر اسلام کی دعوت دی. اور دعوت کیا تھی؟ کہا کہ ہم ایک ماں باپ کے اولاد ہیں, تمام انسان ایک ماں باپ کے اولاد ہیں, ہمارا ایک رب اور ایک خالق ہے, ہم بھی تمہاری طرح بگڑے ہوئے تھے, اللہ نے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا, اس نے ہمیں بتایا کہ جب ساری کائنات کا مالک ایک ہے اور سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہے, تو ہم زندگی وہ گزارے جو اس کو پسند ہے. تو اس نے پوچھا کہ اگر ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر انہوں کا پھر ہم واپس چل جائیں گے, تمہارا ملک ہے تم جانو تمہارا کام جانے, ہاں البتہ تجارت کے لیے کاروبار کے لیے تم آنے کی اجازت دو گے تو ہم آ جائیں گے, وغیرہ ہمارا کوئی اس سے نہیں ہے. مجھے کہا اتنا علاقہ پتا کر چکے ہیں, چھوڑ کے جائیں گے بالکل چھوڑ کر چل جائیں گے, ہمارا علاقوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ہمارا تو تم سے واسطہ ہے, جب تم بدل گئے تو ہمارا کام ہو گیا. اپنا اس نے اپنے ارکان حکومت سے بات کی, اس نے کہا ان کی بات دیکھو کتنی مضبوط ہے اور کتنی صاف ہے اور کتنی واضح ہے اور ان کا نظام کتنا مکمل ہے, جو ساری چیز انہوں نے بیان کی ہے. تو اس کے ارکان حکومت انہوں نے شور مچا دیا, اچھا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اپنے قوم اور ملک کے طریقے کو چھوڑ کر تم ان کی تو متوجہ ہونا چاہتے ہو, اور وہ اس کے پیچھے ایسے رہی کہ اس کو معلوم ہوا کہ مجھے چھوڑیں گے نہیں, تو اس کے فوراً بات کو بدلا. آگے بات یہ ہے کہ میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین کو کتنے مضبوط ہو, میں ان کے دین کی طرف مائل نہیں ہوں, میں تو تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنے مضبوط ہو. اور یہ بات کر کے اطمینان اس کو ہو گیا, اور اب اس نے اس وقت سے کہا کہ ہم ایک بات تم سے کہتے ہیں, اس پر غور کرو. وہ یہ ہے کہ تم ایک نیا انداز زندگی لے کر آئے ہو, ہم اس سلسلے میں اپنے فوج کے ذمہ داروں کو, عدلیہ کے ذمہ داروں کو, سیاست دانوں کو, ان کو ہم جمع کریں گے, ان کے سامنے یہ سارا نظام رکھیں گے, اس کے لیے ہمیں مہلت چاہیے. تو کتنی مہلت دو گے؟ وہ سمجھے تھے شاید 24 صدی کے مسلمان ہیں, یہ کشمیر کا مسئلہ معلوم بہت زیادہ پیش ہے اور 60 سال 70 سال گزر گئے تو پوچھتا ہی نہیں ہے. وہ لمبی یونیورسٹی کے بادشاہ تھے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا بادشاہ بات یہ ہے کہ ہم ہماری یہاں کوئی چیز اپنی نہیں ہے, ہمارے لیے سب طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کی ہے, آپ نے ہم سے یہ بات مقرر کی ہے کہ جب اپنے مخالف سے بات کرو تو اس کو 3 چیزیں پیش کرو اور 3 دن کی مہلت دو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کا دین اسلام ہے تو قبول کر لوں, مسئلہ ختم ہو گیا. اگر فوری نہیں کر سکتے تو ہم اور تم مل کر رہیں گے اور تمہاری ایسی حفاظت کرتے ہیں کریں گے جیسے ہم اپنے بچوں کی, اپنے اولاد کی, اپنے حفاظت کرتے ہیں, گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور اس پر تمہیں ایک معمولی سا ٹیکس دینا پڑے گا. اور اگر یہ دونوں چیزیں قبول نہیں ہیں اور تم مقابلے پر آؤ گے تو پھر مقابلہ ہم سے نہیں ہوگا, ہم جس کی نمائندگی پر آئے ہیں مقابلہ تمہیں ان سے کرنا پڑے گا, تم میں طاقت ہو تو اس سے مقابلہ کر لیں گے. اس نے جوش میں آ کر کہا, جوش میں آ کر کہا, اس نے کہا میں کل اپنے سالار اعظم رستم کو بھیجوں گا پوری فوج کے ساتھ تمہیں قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے گا. صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یہ بات طے ہوئی ہوئی ہے کہ دفن تمہیں ہونا ہے نہیں ہونا ہے, ہم سے یہ بات طے ہوئی ہوئی ہے اور سزا بھی نہیں رہا ہلکے ہی, ہمیں بھیجا ہے اپنے دین کو دے کر اپنے مخلوق کی طرف اس وعدے کے ساتھ, اس وعدے کے ساتھ کہ جو تمہارا مقابلہ کرے گا وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر رہا وہ میرا کر رہا ہے, میں اس کو کوئی چھوڑوں گا نہیں. فنحن علی یقین من ذلک, ہمیں اس کا پکا یقین ہے کہ جب تم اگر مقابلہ کرو گے تو تم ہمیں نہیں دفن کرو گے, ہم تمہیں دفن کریں گے اور دفن وہ کرے گا. مقابلہ ہوا, ایک طرف 10,000 ایک طرف 2,00,000, مقابلے میں 2,00,000 نے مال کھائی قائد ہوئے. اب جب بادشاہ نے اس سے پوچھا رستم سے اپنے سالار سے کہ کیا قصہ ہے, کہنے لگی نہیں ان کا ان کے نبی نے سارے ہتھیار ہمارے چھین لیے تھے اور اس کو سب چھین کر ہمیں نہتا کر دیا, اب ہم مقابلہ کیسے کر سکتے تھے. وہ جو کہا سبرتی تھی قلوب میں روب کہ میں اتنا روب ڈال لگتا ہوں تو ان میں جانی نہیں رہتی مقابلہ کر رہی. تو یہ واقعہ تو یہ واقعہ کہ یہ حضرت سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. دوسرا واقعہ صاحب تاریخ میں لکھا ہے, بالکل پکا واقعہ ہے, تاکہ جب پہلی صدی کے آخر میں مسلمانوں نے قیس و کسریٰ کی فوجوں کو شکست دے دی تو اٹلی میں جو روم ہے ان کا صدر مقام ہے بہت بڑا عیسائیوں کا, جہاں پوپ رہتا ہے, وہاں ایک بہت بڑا اجلاس بلایا گیا اور اجلاس میں یہ بات رکھی گئی کہ ہماری تعداد بھی بہت زیادہ, ہمارے ہتھیار بھی بہت زیادہ, ان کی تعداد اور ہتھیار کے پاس کچھ بنی لیکن انہوں نے ہماری فوجوں کو تباہ کر کے رکھ دیا, مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ جمع کیا ہے تاریخ والوں نے کہ تقریباً جو مختلف مارکوں میں مختلف میدانوں میں مسلمانوں کی تعداد ہے وہ اس کی ساری تعداد 70,00,000 سے زیادہ نہیں ہے, 70,000 سے زیادہ نہیں ہے, اور ان کی تعداد اس کے مقابلے میں 70,00,000 کے قریب ہے. تو بحث اس پر تھی کہ اتنی کم تعداد سے اتنی بڑی فوجوں کو تباہ کر دیا, قصہ کیا ہے؟ تو اس پر جب بحث ہوئی تو ہماری طرح کہنے والوں نے کیا کہا کہ ہمارے درمیان اتحاد نہیں رہا, ہمارے درمیان یہ نہیں رہا وہ نہیں رہا, جیسے ہم پیٹتے ہوں کسی سے باتیں کرتے رہتے ہیں. وہ کھڑا ہو گیا, اس کے پاس اس کی کوئی بات نہیں ہے, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ان کا نبی اپنا جوہر دعوت ان کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے اور یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا مال کھائے گا, چاہے اس سے تعداد اس سے کئی گنا زیادہ نہ ہو. کہا یہ صاحب دعوت ہے, جب تک یہ صاحب دعوت رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت نہیں سہ سکتی, کیونکہ ان سے مقابلہ نہیں, وہ اوپر والا کاروائی کر رہا ہے سارا. البتہ تمہیں اس کا حل بتا دیتا ہوں, علاج بتا دیتا ہوں کہ ان کو اپنی عورتیں اپنا مال سامان ان کی طرف بکھیرو تاکہ یہ اس میں لگ جائیں, جب یہ اس میں لگ جائیں گے تو دعوت کا کام چھوڑ دیں گے, پھر تم اوپر ہو گے تمہارے نیچے ہوں گے. تو ایک عالم نے مجھ سے کہا, کہنے لگے جب وہ اتنا جانتا تو مسلمان کے لیے ہو گیا. میں نے کہا شیطان تو اللہ کو دیکھا تو مسلمان نہیں ہوا, تو وہ کہ مسلمان تو کہ شیطان تو اللہ کو دیکھ بھی رہا تھا, باتیں بھی کر رہا تھا, سب کچھ کر رہا تھا. کہتے ہیں کہ میں جہنم میں جانا مجبور ہوئے لیکن اس کو سیدھا نہیں کروں گا انسان. اور لاہتے کا مزدوری ہوتا ہوں, اگر مجھے آپ مہلت دے دیں قیامت تک کے لیے تو میں ان کی اولاد عالم کو سب کو توڑ کر رکھ دوں گا, ان کو سب کو جانور بنا کر چھوڑوں گا. اللہ عبادت کا میرے مخاطب جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ تو تیرے رہیں گے, باقی سب میں ان سے وہی جرم کراؤں گا جو میں کر رہا ہوں. میرا جرم حکم نہ ماننا ہے, یہ بھی آپ کے حکم کو نہیں مانیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اگر وہ ایسا کریں گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, جو تیری طرح حکم دے گا میرا وعدہ ہے تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا وہ. ہاں میرا وعدہ ہے, قسم کھا کے کھا کہ جو تیری طرح حکم توڑے گا وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا. اسے فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, تم دشمن کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور میری بات تمہیں سمجھ نہیں آتی. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی خلافت کے لیے, اپنے نیابت کے لیے, لیکن خلیفہ اور نائب تو جب ہی بن سکتے ہو جب سر سے پاؤں تک تم اپنے میرے حکم کو مانو. تو حکم کو توڑنے والا وہ کیسے نائب بن سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تبلیغ و دعوت کا نظام قائم کیا کہ تاکہ خبردار کرتے رہیں کہ شیطان والی زندگی اختیار کرنے سے پھر شیطان کے ساتھ جانا پڑے گا. پھر قرآن شریف میں منظر دکھایا ہے تاکہ کوئی چیز انسان سے پوشیدہ نہ رہے. وقال الشیطان لما قل الامر, جب حکم توڑنے والوں کو شیطان کے ساتھ جہنم میں جانے کا حکم دے گا اور فرشتے پکڑ کر لے جا رہے ہوں گے تو انسان اس کو گھیرا دیں گے, شیطان کو کہیں گے کمبخت نے اپنے آپ کو برباد کیا, ہمیں بھی برباد کیا. تو یہ کیا کہے گا؟ یہ کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم, اللہ نے تمہارے سے جو وعدہ کیا تھا وہ حق تھا, میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ سب ٹوٹنے والا تھا, وہ خلاف تھا, اس کا کیا ہے؟ لیکن تم ایسے احمق ہو کہ جب اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ میں تمہارا دشمن ہوں تم نے میرا راستہ اختیار کیا, اللہ کا راستہ نہیں اختیار کیا. بلا تلومنی علوم انفسکم, مجھے برباد کرتے ہو, اپنے آپ کو برباد کرتے ہو, جہنم میں تو خود اپنے آپ کو راستہ اختیار کیا. اور پھر ہاتھ جو کر اللہ کی جہاں میں کھڑا ہو جائے گا چالا کے بہت. ان وعد کا حق, آپ کا وعدہ بالکل سچ ہے. آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو تیری طرح حکم میں توڑنے والے ہوں گے وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے. وہ وعدہ آپ کو یاد دلا رہا ہوں. اس پر اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کو سب کو پکڑ کر لے جاؤں. اب آدمی کو شیطان کیا کہتا ہے؟ ارے مسلمان ہونے کی وجہ سے چھوٹ تو جائے گا لیکن ایک دفعہ جائے گا تو 50,000 سال تو رہنا پڑے گا. وہ اس سے بزرگوں نے ہمارے کہا ہے کہ جب شیطان یہ کہہ رہا تو چراغ جلا کر اس کی بتی پر انگلی رکھ کر دیکھ لیا کر کہ تو اس کو کتنا برداشت کر سکتا ہے. تو ایک سیکنڈ نہیں برداشت کرتا ہے تو 50,000 سال جادو کو برداشت کرے گا؟ وہ تو اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آئے گا اور وہ کیا ہے کہ کافر کہیں گے مسلمانوں سے کہ تمہارا اسلام تمہارا کیا کام آیا. تمہارا اسلام تمہارے کیا کام آیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا جس کے دل میں ذرہ ایمان بھی ہے اس کو بھی جہنم سے نکال دو. مگر یہ ہوا ہزاروں سال کے بعد, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت کا نظام قائم کیا کہ تاکہ انسان آفت کی زندگی سے مصیبت کی زندگی میں نہ پڑ جائے, جنت کی زندگی سے جہنم کی زندگی میں نہ پڑ جائے, انسانی زندگی سے شیطانی زندگی نہ اختیار کرے. اس کی اس رہنمائی کے لیے اس دعوت تبلیغ کے نظام کو اللہ نے قائم کیا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر ہر دور میں انسان کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے. اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ جب ختم رسالت کا اعلان ہوا تو اس امت کی طرف وہ ذمہ داری منتقل کی گئی, امت کے پہلے طبقے نے 100% اس ذمہ داری کو ادا کیا اور دنیا کے اندر پھیل گئے اور اقوام عالم کو پیغام پہنچایا اور انسانیت کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے کے لیے سر گھر کی بازی لگا دی. اور اللہ نے اس پر اس امت کو یہ اعلان سے فرمایا کہ جب تم میرے ہو تو میں بلند ہوں, تم بھی بلند رہو گے. لیکن وہ وعدہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ وہ وعدہ نمائندگی پر ہے, بندگی پر وعدہ نہیں ہے. بندگی پر وعدہ رزق کی گشائش کا ہے, جنت کا ہے, دوسرا ہے یہ وعدہ کے اوپر رہو گے اور جو مخالف آئے گا مار کھائے گا, یہ وعدہ صرف نمائندوں سے ہے. 100% یہ امت صاحب دعوت کی. اور آج کہاں پہنچ گئی ہے, آج کہاں پہنچ گئی ہے, آج یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ یہ امت کیا کہتی ہے, کیا کہتی ہے, کہتی یہ بھی کوئی کام ہے. کپڑے سینا کام ہے, کپڑے دھونا کام ہے, جوتے کاٹنا کام ہے, اور انسان کو انسانی زندگی پر لانا اور انسانی زندگی دکھانا اور چکھانا, اس کو کہتی یہ بھی تو کام ہے. یہاں پہنچ چکی ہے جو, اس لیے تبلیغ اور دعوت میں اس امت کو اپنے مقام اور منصب پر لانے کے لیے ساری محنت ہو رہی ہے کہ یہ اپنے کام پر واپس آئے. یہ ساری امت جس طرح سے اپنے پہلے دور میں صاحب دعوت تھی, یہ امت دوبارہ صاحب دعوت بن جائے. اس لیے دنیا میں جہاں بھی جائیں اور جہاں بھی کریں, اپنی مسجد میں, محلے میں, اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ نماز روزے کا مسئلہ نہیں ہے, اس امت کو صاحب دعوت بنانے کا مسئلہ ہے. کہ یہ ساری امت جس طرح آپ کے دور میں صاحب دعوت تھی, اس طرح سے صاحب دعوت بن جائے. اس نے دعوت کا نظام چھوڑ کر انسانیت کو بھی نقصان پہنچایا ہے, اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا ہے. انسانیت کا کیا نقصان پہنچایا کہ جب دعوت بند ہوئی تو ان کا اسلام میں داخلے کا راستہ دعوت تھا, وہ انسانیت کفر میں مر گئی اور جہنم میں چلی گئی. اپنا نقصان کیا کیا ہے کہ نمائندگی کی وجہ سے سب سے اوپر سے اور سب کے نیچے ہو گئے اور ہر جگہ مار کھا رہے ہیں اور ہر جگہ تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. اس لیے مسئلہ نماز ہونے کا نہیں ہے, نماز ہونے والے کافی موجود ہیں, ایمان والے بھی کافی موجود ہیں, مگر وعدہ جس چیز پر ہے وہ صاحب دعوت ہونے کا ہے. تو اس لیے اس مجمع میں جن کو بات جن کے دل میں اللہ نے حق ڈالا ہے, یہ اس کی توفیق ہے, اس کو ضائع نہ کریں. اور کم از کم نیت کے درجے میں ان تین نیتوں کو اختیار کرے. سب سے نہیں کہہ رہا ہوں, جس کے دل میں اللہ نے حق ڈالا ہے یہ توفیق ہے, ان سے عبادت کر رہا ہوں. باقی کے متعلق اللہ نے خود کہہ دیا ہے طرف بسو, جن کے دل میں حق نہیں ہے وہ انتظار کرے ہمیں. کیونکہ ان کے دل میں کیا بات ہے, ان کے دل میں یہ ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے, اللہ سے ملاقات کرنی نہیں, اس طرح وہ اپنی زندگی کا احساس بدلے گی اور کیا کریں گے. وہ تو جن کے دل میں یہ بات ہے کہ کل اس کے پاس جانا بھی ہے, اس سے ملاقات بھی ہے, آخر کے اندر جواب دینا بھی ہے, وہ فکر کرتے ہیں. اسی نظر کو تو ہوں کہ تین باتوں کی نیت تو نیت پر بھی اوپر کا اللہ متوجہ ہو جاتا ہے. پہلی نیت اس کی کرو کہ ہم اپنے کام پر واپس آنے کو تیار ہیں اور پوری دنیا میں تیرے پیغام کو لے آ کر تیری مخلوق کو تیری طرف لانے کے لیے محنت کرنے کو تیار ہیں. اور دوسری نیت یہ کرو, اللہ نے پوری امت کے ذمے لگایا ہے, افراد امت کے ذمے نہیں لگایا, پوری امت کے ذمے لگایا ہے. ساری امت اخرجت للناس ہے, مجمع امت کے ذمے دعوتی نظام ہے. تو اس کی بھی نیت کرو کہ ہم امت کو دوبارہ صاحب دعوت بننے کے لیے تیار کریں گے, اس کے لیے محنت کریں گے. اور بھائی تیسری نیت جو ہے وہ دعا مشکل ہے, وہ یہاں گلے میں پھنس جاتی ہے, باہر آتی نہیں. وہ کیا ہے کہ میرے دل میں بات اللہ نے ڈال دی ہے, میرے دل میں ڈال دی ہے, جو کام اللہ نے ذمہ داری کا بحیثیت امت محمدیہ ہونے کے میرے دل میں لگایا ہے, میں اس کام کو سب سے اوپر رکھوں گا, اپنے سارے کام اس کے نیچے رکھوں گا. چھوڑنے کا مطالبہ نہیں ہے, یہ نہیں مطالبہ کہ زراعت چھوڑ دے, تجارت چھوڑ دے, یہ چھوڑ دے, چھوڑنے کا نہیں ہے. مطالبہ اس کا ہے کہ میں اس ذمہ داری کو جو اللہ نے مجھے انبیاء کی نیابت کے لیے ہے, یہ ذمہ داری اوپر رہے گی, میرے سارے کام اس کے لیے. www.dawatabligh.blogspot.com